السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے خوبصورت گھرانے کا ایک قصہ. یہ خوبصورت گھرانہ ایک عظیم صحابی کا گھرانہ ہے. ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی. ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی جب سے کلمہ پڑھا مرتے دم تک اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکانا جانا اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی اپنی زندگی بسر کرتے رہے. خوبصورت گھرانے کیا ہوتے ہیں اور بدصورت گھرانے کون سے ہوتے ہیں؟ قصے کی کیا اہمیت ہوتی ہے ہماری زندگی میں؟ قصے کیسے ہونے چاہیے اور ان قصوں کا اثر ہماری زندگی میں کیسے ہونا چاہیے؟ اور اس عظیم قصے کو بیان کرنے کے بعد اس قصے میں سے بعض اہم پیغام جن سے ہو سکے ہماری زندگی میں کچھ ایسا اثر پڑے اور ہماری زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے والے ہی بن جائیں. یہ قصہ آج سے 1400 سال پہلے کا قصہ ہے. عظیم صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا قصہ ہے. اس قصے کو بیان کیا ہے طبرانی نے. طبرانی ایک محدث ہے جس نے حدیث کو جمع کیا ہے اور ان احادیث اور روایات میں سے اس روایت کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے حسن سند کے ساتھ، یعنی صحیح قصہ ہے. طبرانی روایت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، غمزدہ تھے، پریشان تھے. ان کی اہلیہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ پریشان ہیں ان کے پاس گئے اور کہا خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو میں اس خطا کی معافی مانگتی ہوں، اور اگر کوئی اور بات ہے اور آپ مجھے بتانا پسند کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد کر لوں. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس 400,000 درہم اکٹھے ہوئے، 400,000 درہم اس زمانے کے، مجھے یہ پریشانی ہے کہ میں اس مال کو کہاں پہ صرف کروں. کیونکہ اہلیہ فرماتی ہیں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, آپ ایسا کریں آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان میں تقسیم کر دیں, رشتہ داروں میں بانٹ دیں. سیدہ طلحہ اپنے رشتہ داروں کو بلواتے ہیں اور سارے کے سارا مال ان میں تقسیم کر دیتے ہیں. 400,000 درہم ایک دن میں نہیں ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں. چھوٹا سا قصہ ہے لیکن اس عظیم قصے میں ہمارے لیے بہت سارے عظیم پیغام ہیں. خوبصورت گھرانہ وہ نہیں ہوتا جس گھرانے میں زیادہ لوگ ہوں, خوبصورت گھر وہ نہیں ہوتا جس گھر میں خوبصورت دیواریں ہوں, خوبصورت دروازے اور کھڑکیاں ہوں, خوبصورت پردے ہوں, خوبصورت قالین اور کارپٹ ہوں, یا خوبصورت چھت ہو, یا خوبصورت پلر بنے ہوں. خوبصورت گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا جائے, جس گھر میں انس اور سکون ملتا ہے, جس گھر میں گھر والوں کے بیچ میں محبت ہو, باہمی اتفاق ہو, تعاون ہو, جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو, جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوتی ہو, جس گھر میں توحید اور سنت قائم ہو, جس گھر میں صحیح منہج منہج السلف کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے, یہ خوبصورت گھر ہے. اور اس خوبصورت گھر میں ایسے خوبصورت لوگ رہتے ہیں مال کس کو پیارا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مال اور دولت اس دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون ہے زندگی کی, کوئی شک نہیں ہے کہ مال کمانا چاہیے. شریعت نے ہمیں مال کمانے سے منع نہیں کیا, شریعت نے ہمیں حرام مال کمانے سے منع کیا ہے, اور اس مال سے منع کیا ہے جو فتنہ کا باعث بنے, اس مال سے منع کیا ہے جس سے رشتے ٹوٹ جائیں, اس مال سے منع کیا ہے جس سے والدین سے بدسلوکی ہو, اس مال سے منع کیا ہے جس مال سے رب کو ناراض کر دیا جائے. قیامت کے دن کئی سوال ہوں گے, ان میں سے مال کے تعلق سے دو سوال ہوں گے, یہ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے. ہم مال کمانا تو جانتے ہیں, خرچ کرنا بھی جانتے ہیں, لیکن شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ اور جتنا ہم کما رہے ہیں اور جو کچھ اور جتنا ہم خرچ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی ہوگا اور ہم جواب دے بھی ہیں. اور انسان شادی کرتا ہے اور اپنی ادھوری زندگی کو مکمل کر دیتا ہے. لیکن دو بیویاں برابر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا متاع ہے, فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے, اور سب سے بہترین متاع ہے اچھی بیوی. اچھی بیوی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہو. اللہ تعالیٰ کا حق بھی جانتی ہے, اپنے خاوند کا حق بھی جانتی ہے, اپنے بچوں کے حقوق بھی جانتی ہے, اپنے ماں باپ کے حقوق بھی جانتی ہے, اپنے سسرال کے حقوق بھی جانتی ہے. سب سے اچھی بیوی وہ نہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو. خوبصورت شکل اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, لیکن خوبصورت عمل اور خوبصورت دل کے لیے محنت کی جاتی ہے. اپنے دل کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی سیرت کو بہترین کرنا پڑے گا. تو خوبصورتی کے ساتھ خوبصیرتی بہت زیادہ اہم ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے قدم بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے. اس قصے میں سے بعض اہم پیغام, تین عام پیغام ہیں اور غالباً پانچ یا چھ اس قصے کے تعلق سے خاص پیغام ہیں. وقت کے مناسبت سے میں اختصار سے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا پیغام ہمیں جو اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے قصوں کی اہمیت کا بیان. قصوں کا دلوں پہ اثر ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص, ہم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے بہترین قصے سناتے ہیں وحی کے ذریعے سے. اور قصے کیوں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے؟ عبرت کے لیے. قصے میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ خوبیاں ہم حاصل کریں, اور جو بھی خامیاں ہیں ہم ان سے بچیں, یہ غرض ہوتی ہے. تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر قصہ سنانا ہے تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قصوں سے بھری ہوئی ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں قصوں سے بھری ہوئی ہے. ہم قصے تو اپنے بچوں کو سناتے ہیں یا اپنی محفلوں کو سجاتے ہیں, لیکن قصے کس کے ہوتے ہیں؟ بعض لوگ اپنی مجالس میں حکمرانوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, ان کے قصے سناتے رہتے ہیں, غیبت کرتے ہوئے, چغل خوری کرتے ہوئے. ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ وہ امت میں تفرقہ کا باعث بھی بن رہے ہیں, اور بہت بڑے فتنوں کا سبب بھی بن رہے ہیں. بعض لوگ اپنی مجالس اور محافل میں فلموں کے قصے سناتے ہیں، ڈراموں کے قصے سناتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، بے بنیاد ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو کارٹون کے قصے سناتے ہیں، اور بعض لوگ بعض کافروں کی کامیابیوں کو قصے سناتے ہیں، میکڈونلڈ مثال کے طور پہ یا کے ایف سی وغیرہ، یہ کیسے کامیاب ہوئے، کیا ان کے پاس تھا، کچھ نہیں تھا، کیسے محنت کی انہوں نے، اور لگے رہتے ہیں قصوں میں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں گئی ہے؟ صحابہ کرام کی سیرت کہاں گئی ہے؟ ان عظماء کی سیرت کہاں گئی ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں کہ ہم ان صحیح اور سچے قصوں کو چھوڑ کر ان جھوٹوں قصوں کی طرف جائیں، یا ان صحیح قصوں کی طرف جائیں جن کے ہیرو کافر مشرک ہیں؟ سبحان اللہ. تو ہمیں اگر بچوں کو قصے سنانے ہیں یا اپنی محافل میں کوئی قصہ بیان کرنا ہے تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قصے کی بنیاد ہونی چاہیے. انبیاء کے قصے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے قصے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے قصے ہیں قرآن مجید میں. اگر بیان کرنے ہیں تو کبھی یہ بھی بیان کر کے دیکھیں. دوسرا پیغام جو عام پیغام ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کوئی قصہ بیان کریں یا صحابہ کرام کی سیرت میں سے کوئی قصہ بیان کریں تو اپنے بچوں کو یا لوگوں کو ان کے تعارف تو کروائیں کہ یہ ہے کون. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہے، کون ہے؟ ہمارے بچے جانتے ہیں کیا تفاصیل ہیں؟ تفاصیل ذرا چھوڑے، جنرلی جانتے ہیں؟ صرف اتنا بعض بچے جانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض فلم اسٹار یا کھلاڑیوں کے نام آپ پوچھیں، ان کے شاید باپ دادا کے نام بھی جانتے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنا محبت کرے. کتنا محبت کرے؟ اپنے نفس سے زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ. دعوے دار ہم سب ہیں، لیکن سچی محبت کتنی کرنے والے ہیں؟ جب قصے ہم بتائیں تو قصے کے ساتھ تعارف بھی کر لیں، اور جب صحابہ کرام کے قصے ہم بیان کریں تو جس صحابی کا قصہ بیان کر رہے ہیں ان کو ذرا تعارف بھی کرا دیں. ایک ہے جرنل تعارف صحابہ کرام کا، صحابہ ہوتے کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کیوں کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، رشتے میں ہم رشتے میں کیا لگتے ہیں. ہم ان کا ذکر اپنے والدین سے بھی زیادہ کرتے ہیں، یہ ہے کون ہے، یہ بتانا چاہیے. صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون، دنیا میں اگر کوئی سبقت کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے سبقت حاصل کرنے والے یہ لوگ ہیں. ہر خیر کی طرف سبقت. آج دنیا کی تعلیم میں ہم ٹاپ کرنا چاہتے ہیں, اول نکلنا چاہتے ہیں ایک جزئیے میں ہے, اور باقی میں ہم شاید فیل ہوتے رہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. ہمارا فوکس بچوں کی تعلیم پہ ہے, بچے نے پاس ہونے اور سب سے اچھے نمبر لے کے آنے ہیں. اگر اس بچے کے اخلاق برے ہو, اس بچے کا کردار برا ہو, اس بچے کا رہن سہن برا ہو, اس کے دوست برے ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کیا سبقت ہے؟ اصل سبقت سننے سبقت ہوتی کیا ہے؟ السابقون الاولون من المهاجرین والانصار, ہر خیر کی طرف سبقت ہے اور ہر شر سے دوری کی طرف سبقت ہے. اگر دنیا میں کوئی ایسے لوگ ہیں تو ہمیں دکھائیں کون ہے, اور گواہی رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی دے رہے ہیں. دنیا کے عظماء کی گواہی دنیا والے دیتے ہیں, ان جیسے لوگ دیتے ہیں کہ فلان شخص عظیم ہے, فلان شخص بڑا اچھا انسان ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کی عظمت کی گواہی رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے صحابہ کو گالی مت دینا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں اگر احد کا پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں صدقے میں دے دیتا ہے تو میرے صحابہ کے دیے ہوا کہ مد یا نصیفہ کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ مد ہے دو ہتھیلیاں, اور یہ نصف المد ہے ایک ہتھیلی. ہم اگر احد کا پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں اور ایک صحابی نے مٹھی بھر چاول یا گندم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہو تو وہ فضیلت لے گئے ہیں ہم سے, کیونکہ سابقون الاولون ہے. اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے ابتدائی ایام میں, نبوت کی ابتدائی ایام میں کلمہ پڑھا, قوم والوں نے دشمنی اختیار کی, صبر کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب صحابہ اور ساتھیوں میں سے ہیں. زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. قربانی کا وقت آیا تو ان صحابہ کرام میں سے تھے جو قربانی دینے میں بھی السابقون الاولون میں سے تھے. ہجرت کا موقع آیا, اپنا مکہ میں جو کچھ بھی تھا قربان کر دیا, اپنا گھر, اپنی دولت, اپنا کاروبار, سب کچھ قربان کر دیا. ایک نئی زندگی شروع سے, نیا کاروبار, نئی جگہ, نئی لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے, یہی کافی ہے. مبارک زندگی ہے, ہر طرف خیر ہی خیر ہے. جنگ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر لیا. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہیں سے اگر کوئی تیر آتا یا تلوار کا وار آتا تو اپنے ہاتھ آگے کر لیتے, اپنے آپ کو آگے کر لیتے, یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ شل ہو چکا تھا. اور جنگ احد کے بعد بقیہ زندگی اپنے اس کمزور اور ناکارا ہاتھ سے گزاری, شل ہو چکا تھا یہ ہاتھ. اور انسان کا دایاں ہاتھ اس کی طاقت ہوتی ہے, سبحان اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے لیے ہاتھ بھی قربان کر دیا. سبحان الله. جزاك الله خير. تيسرا اهم بيغام عام بيغاموں میں سے جب ہم صحابہ کرام کے تعلق کو قصہ سنائے تو یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے راستے کو اختیار کیا جائے. ان کے راستے کو کہا جاتا ہے منہج السلف. اور یہ بتائیں کہ منہج السلف ہوتا کیا ہے تاکہ پتہ چلے کس سے سننے والے کو کہ اصل مقصد اس قصے سے صرف یہ جزئیہ نہیں ہے جو اس قصے سے بیان کیا جا رہا ہے, بلکہ ہم یہ قصے ایسے سننا جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں. منہج سلفی یہ وہ راستہ, یہ وہ منہج جس پر صحابہ کرام تھے اور ان کے جانشین, ان کے شاگرد تابعین تھے, اور ان کے جانشین, ان کے شاگرد اتباع تابعین تھے. بہترین تین زمانے کے لوگ جس چیز پر تھے اسے منہج سلفی کہتے ہیں. وہ کس چیز پر تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے. لیکن قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات پر تھے, اور یہ تعلیمات انہوں نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی براہ راست. صحابہ کرام نے قرآن مجید کی آیات جب نازل ہوتی تھی آیت کا لفظ بھی سنتے تھے, حفظ کر لیتے تھے, یاد کر لیتے تھے, اور معنی بھی سمجھ لیتے تھے صحیح معنی کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان, کوئی حدیث سناتے تو اس حدیث کے لفظ کو بھی یاد کر لیتے اور صحیح معنی بھی سمجھ لیتے. اسے کہتے ہیں فہم السلف, سلف کی سمجھ, اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. قرآن مجید, صحیح حدیث, اور ان دونوں کی صحیح سمجھ جو ہمیں ملتی ہے صحابہ کرام سے, اور بہترین تین زمانے کے لوگوں سے, تابعین و اتباع التابعین سے. یہ سمجھ, یہ فہم قرآن اور سنت کی سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ صحیح ہے. بعد میں لوگ بھی آئیں گے, قرآن کی تلاوت بھی کریں گے, احادیث کی روایت بھی کریں گے, اور معنی بھی سمجھیں گے, لیکن اگر ان کا یہ سمجھ اور معنی جو انہوں نے حاصل کیا ہے قرآن اور سنت سے صحابہ کرام اور سلف کے معنی کے مطابق ہے تو حق ہے, اگر مخالف ہے تو باطل ہے. یہ تین اہم پیغام جب بھی کوئی یا کسی صحابی کا قصہ سنانا ہو تو یہ تین پیغام آپ ساتھ بیان کریں, کسی بھی قصے کے ساتھ. قصے سے پہلے بیان کریں, بعد میں بیان کریں. میں پہلے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ان تین باتوں کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں. بعض لوگ قصہ سن لیتے ہیں اور جو باقی بعد میں باتیں بیان کی جائیں سمجھتے ہیں یہ تو ثانوی باتیں ہیں, انیسسری ہیں, یہ بھی ساتھ بیان کر ہی لیتے ہیں. نہیں, جو قصہ بیان کرنے جا جو قصہ میں نے بیان کیا ہے یا جو فوائد اس قصے سے میں ہم بیان کریں گے ابھی انشاءاللہ, ان سب سے زیادہ اہمیت یہ رکھتے ہیں. قصہ بھی سنا لیکن غلط سمجھا اور اس پر عمل کیا, غلط عمل کیا تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اصل مقصد قرآن اور سنت سے علم حاصل کرنے کا یا اپنے اپنے بچوں کو تربیت کرنے کا صرف آیت یا حدیث کو بیان کرنا نہیں ہے, بلکہ اس آیت اور حدیث کو صحیح سمجھنا ہے تاکہ اس پر عمل صحیح طریقے سے ہو سکے. یہ اصل مقصد ہے. خصوصی طور پہ جو اس قصے سے بعض اہم پیغام ہیں, نمبر ایک, سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، نمبر دو ان کی عظیم اہلیہ کی فضیلت کا بیان ہے، نمبر تین سب سے بہترین بیوی کی بعض صفات اس قصے ہمیں ملتی ہے، سب سے اچھی بیوی کی ایک خوبصورت صفت ہمیں اس قصے میں ملی ہے. پہلی صفت یہ ہے سب سے اچھی بیوی کی کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ جانتی ہے کہ اس کی رب کی رضا اس کی خاوند کی رضا سے جڑی ہوئی ہے. جب خاوند گھر میں ذرا پریشان ہو کر آئے یا کچھ پریشانیاں ساتھ لے کے آئے یا کبھی غمزدہ ہو تو اچھی بیوی ایسی حالت میں اس کے لیے دوا اور شفا بن جاتی ہے. مزید مصیبت یا مزید مرض نہیں بن جاتی، کیونکہ اچھی بیوی جانتی ہے کہ اس کے خاوند اگر اس سے ناراض ہے تو اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھ سے ناراضگی کی وجہ سے غمزدہ ہے اور پریشان ہے. اس کی فکر ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے اور وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے اس کے رب کی رضا مندی اس کے خاوند کی رضا سے جڑی ہوئی ہے. اچھی بیوی کی دوسری صفت کہ اپنے خاوند کی قدردان ہے، اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہے، اس کی صحت کا بھی خیال رکھتی ہے اور اس کی غم و پریشانی کا بھی خاص خیال رکھتی ہے. وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے خاوند کب خوش ہوتے ہیں کب پریشان ہوتا ہے اور وہ اس دکھ اور سکھ میں اس کے ساتھ اس دکھ اور سکھ کو بانٹنے والی بن جاتی ہے، کیونکہ وہ شریک حیات ہے. صرف اچھے اوقات میں نہیں، صرف خوشی میں نہیں، بلکہ خوشی اور غمی دونوں حالات میں. تیسری نشانی خوبصورت بیوی کی، تیسری علامت کہ سب سے پہلے وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتی ہے اور اپنی غلطی سے معافی مانگتی ہے. سبحان اللہ، اس عظیم بیوی کا اس قصے میں کوئی غلطی ہے؟ لیکن علاج دیکھیں، جیسے ڈاکٹر ڈائگنوسس کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے مریض کی، پھر اس کا علاج کرتا ہے. خوبصورت اور سب سے اچھی بیوی اپنی خاوند کی معالج اور ڈاکٹر ہوتی ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ انجیکشن لگاتی رہے ڈاکٹر کی طرح، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا خاوند جو ہے اب اس پریشانی سے کیسے آسانی سے نکل سکتا ہے. اگر آپ غلطی کر کے معافی مانگتے ہیں اس میں کوئی کمال نہیں ہے، غلطی کی ہے تو معافی مانگی ہے نا. اصل کمال کس میں ہے؟ کہ غلطی نہ ہو اور معافی مانگ لے. سبحان اللہ، کون ایسا کرتا ہے؟ ہم تو غلطیاں کر کے بھی معافی نہیں مانگتے. اور ایسے لوگ بھی رہتے ہیں ان خوبصورت گھرانوں میں یا ایسے خوبصورت گھرانوں میں جو غلطی نہیں کرتے پھر بھی معافیا مانگتے ہیں. یہ خوبصورت گھر ہوتے ہیں. آپ کی بیوی نے غلطی نہیں کی، آپ کے سامنے آ کے بیٹھتی ہے اور آپ کو غمزدہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. آدھی پریشانی گئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اور آدھی پریشانی باقی رہتی ہے جو اصل باقی پریشانی ہے. آدھی پریشانی کیوں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ خاوند کو یقین پتہ ہوتا ہے اس دنیا میں میرا اگر کوئی ساتھی ہے، اچھا دوست ہے، تو یہ بیوی ہے جس نے مجھے پریشان دیکھا اس سے رہا نہیں گیا, فوراً میرے پاس آئی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے. بعض ایسے مرد بھی بیچارے, ایسے خاوند بھی ہیں, گھر میں آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں, ایک کونے میں بیٹھے رہتے ہیں, انتظار کرتے رہتے ہیں, ابھی بیوی آئے گی پوچھے گی, بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں, سو جاتے ہیں, اٹھتے ہیں, پھر سوتے ہیں, پھر بیٹھے رہتے ہیں, بیوی آتی ہے 10 بریکنگ نیوز سنا کے پھر چلے جاتی ہے. بجلی کا بل نہیں دیا, بچے کی فیس تم نے جمع نہیں کی, مہنگائی ہو گئی ہے, تم نے اس مہینے میں خرچ ہمیں زیادہ نہیں دیا. کب سے ہم نے کہا ہوا ہے کہ اس کھٹارا گاڑی کو بیچو, نئی گاڑی خریدو. بچے بےچارے اسکول میں جاتے ہیں, بچے کے مذاق اڑاتے, تمہارے بابا کی گاڑی کھٹارا گاڑی ہے, اس کا یہ وہ نہیں کیا, اس کا وہ نہیں. وہ پہلے سے پریشانی لے کے آیا ہے, 10 پریشانیاں اور اس کے منہ میں یوں مار کے چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بعض مطلب کم ہے, ہیں بہت کم ہیں, اور ہم یہاں پر اپنی تربیت کے لیے باتیں کر رہے ہیں. خامیاں میرے اندر بھی ہیں, میرے گھرانے میں بھی ہیں, کیسے دور ہوں گی؟ جب ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے اور ایسے بہترین گھرانوں کے قصے سنائیں گے, اور ہمارے آئیڈیل یہ صحابہ کرام ہیں جن کے راستے کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, وہاں پر آپ کو سلفی کہتے ہیں, صرف توحید و سنت کی حد تک, صرف صحیح سمجھ کی حد تک, صرف نماز اور حج عمرے کی حد تک, ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے, ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ان کا تھا, ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ رہن سہن ایسے ہونا چاہیے. اور ہماری عورتیں بھی سن لیں, اگر وہ سلفی اپنے آپ کو کہتی ہیں تو ان کا رہن سہن بھی ایسا ہونا چاہیے, کہ ان کے آئیڈیل بھی یہی صحابہ ہے, صحابیات ہیں, امہات المؤمنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. چوتھی نشانی خوبصورت بیوی کی, سب سے اچھی بیوی کی, اچھا مشورہ دیتی ہے. پریشانی کی حالت میں انسان کی پریشانی اس وقت بڑھتی ہے جب اسے کوئی سلوشن, کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا. کوئی اچھا دوست آتا ہے, دو لفظ اچھا مشورہ دیتا ہے, پریشانی ٹل جاتی ہے. اور اس قصے میں اس عظیم بیوی نے, اس پیاری بیوی نے, اس خوبصورت بیوی نے رضی اللہ تعالی عنہا وعن الصحابۃ اجمعین کتنا عجیب اور پیارا مشورہ دیا ہے. کہ جو پیسہ تمہیں ملا ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو, پریشانی کیا بات ہے, اللہ نے جو پیسہ دیا ہے نا, اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. سبحان اللہ, جس نے دیا ہے اسی کے راستے میں خرچ کر دو, اور سب سے بہترین خرچ جو اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے, جو صدقہ دیا جاتا ہے, وہ ان فقراء مساکین کو دیا جاتا ہے جو قریب رشتہ دار ہو. علم دیکھا ہے آپ نے, یہ دین کی فقہ اور سمجھ ہے. صحابیات بھی علم رکھتی تھی, علم کا زمانہ تھا, یہ نہیں کہا کہ فقراء میں تقسیم کر دیں. جو سب سے بہترین یہ بھی مشورہ تھا کہ نہیں, سب سے بہترین مشورہ جو اس سے اچھا مشورہ ہے وہ کیا ہے, جی اس سے زیادہ ایسا عمل جو اس سے زیادہ ثواب کا باعث بنے, کیا ہے کہ فقراء میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں, میرے رشتہ دار نہیں, جو آپ کے رشتہ دار ہیں. سبحان اللہ, اچھا رقم کتنی ہے, 200-400 ہوگی نا, 400 درہم نہیں ہے, 4000 درہم نہیں ہے, ہم 400,000 درہم کی بات کر رہے ہیں. 400,000 ریال آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کی عظیم بیوی مشورہ دے رہی ہے اپنے مسکین رشتہ داروں میں سارے کا سارا تقسیم کر دیں, ہمارے لیے کچھ بچا ہے, ایک درہم بھی نہ رکھیں. یہ پریشانی ہے نا, کچھ بھی نہ رکھیں, تمہارے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہی کافی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو ہمیں یہی کافی ہے. خوبصورت بیوی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو بھی ایسا ہی بنا دے, ان کے راستے پر چلنے والا بنا دے. ہماری بہو بیٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اچھی بیویاں ثابت ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی, اپنے رب کو راضی کرنے والی بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے خاوند ثابت ہوں, اچھے باپ, اچھے سسر ثابت ہوں, ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے والے ہی بن جائیں. اس قصے سے جو اگلا پیغام ہے, صحابہ کرام کی زندگی میں دنیا کی قدر و قیمت اور دنیا کی حقیقت کا بیان ہمارے سامنے آتا ہے. دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے؟ چھوٹی سی دنیا ہے. آج کتنے چھوٹی دنیا ہے, یہ پوری دنیا ایک بستی بن چکی ہے. سوشل میڈیا نے اتنا قریب کر دیا ہے کہ اب سب سے زیادہ دور بھی سب سے زیادہ قریب بیٹھا ہوتا ہے, آپ اس کو یوں سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. حقیقتاً دیکھا جائے صرف سوشل میڈیا نے اسے قریب نہیں کیا, یہ دنیا حقیقتاً ہی بہت چھوٹی ہے. اللہ تعالی کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کے پر کی کیا قیمت ہے؟ جب مچھر کی کوئی قیمت نہیں تو اس کے پر کی کیا قیمت ہوگی؟ اور ذرا اس عظیم حدیث میں مکھی کیوں نہیں فرمایا, مچھر کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ مکھی کے پر میں ایک پر میں شفا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. لیکن مچھر میں کیا ہے؟ بیماری ہی بیماری ہے, فساد ہی فساد ہے. تو یہ ساری کی ساری دنیا مچھر نہیں, مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. ہمارے نزدیک دنیا کیا ہے؟ دنیا کے پیچھے ہم نے دوڑ لگائی ہے, جب سے ہوش سنبھالا ہے بھاگتے آئے ہیں, دوڑتے آئے ہیں, ابھی تک بھی اس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. کہاں رکیں گے؟ قبر کے اندر, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. دنیا کی حقیقت صرف وہ جانتا ہے جو اپنے رب کی معرفت جانتا ہے, جو اس دین کو صحیح سمجھتا ہے, جو سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرتا ہے, وہ دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاک کر دیا تمہیں کثرت نے, ہم پوری دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, مال کثرت سے ہو, اولاد کثرت سے ہو. دوست و احباب کثرت سے ہو, اس دنیا کی رنگینیاں کثرت سے ہو, دنیا کا ہر خیر, ہر اچھائی, ہر چمکتی ہوئی چیز اگرچہ شر کیوں نہ ہو, بس وہ ہمیں چاہیے. حلال حرام کوئی تصور نہیں ہے, اس کثرت نے ہمیں ہلاک کر دیا ہے. اسی دنیا نے ہمیں ایسے چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پر آج ہم اکیلے ہیں. دیکھ لیں اپنے ارد گرد, اس دنیا کی وجہ سے ہم رشتے کو توڑا ہے, رشتوں کو توڑا ہے ہم نے, اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے, اپنے والدین سے بدسلوکی کی ہے, دوری اختیار کی ہے, اسی دنیا کی وجہ سے, اور خصوصی طور پر مال کی وجہ سے, مال و دولت کی وجہ سے ہم نے اپنے قریب رشتہ داروں کو ناراض کیا ہے, ان کے حق کھائے ہیں. اس دنیا کی وجہ سے مسلمانوں کے ہم نے حق ہضم کیے ہیں, ان کا مال لوٹا ہے, جھوٹ بولا ہے, فریب کیا ہے, دھوکہ دیا ہے, قتل بھی کیا ہے. اسی دنیا کی وجہ سے ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے, اس لیے آج ہم اکیلے رہ گئے ہیں. جن کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے, آج وہ بھی ہمارے نہیں ہیں, ہم پھر بھی اکیلے ہیں. ہمارے خوشیوں میں کون ہمارا ساتھ دیتا ہے, ہماری تکلیفوں غموں میں کون ہمارا ساتھ دیتا ہے؟ یہی پیسہ کمایا ہے, حرام حلال کا کوئی تصور نہیں تھا. بچوں کو بڑی تعلیم دی ہے, بڑا مقام ہے آج بچوں کا, ایک بچہ بھی ساتھ نہیں ہے. بیوی ساتھ ہے, وہ بھی راضی نہیں ہے. تو آج اکیلے ہیں کہ نہیں؟ کاش وہ وقت واپس آ جائے کہ ہم پھر سے اپنے ان پیاروں کے پیار کو حاصل کر سکتے ہیں جن کو ہم نے ناراض کیا ہے, ان کی دعاؤں کو پھر سے ہم حاصل کر سکتے جن سے رشتے ہم نے توڑے ہیں. والدین مر چکے ہیں, کہاں سے لائیں گے والدین آج؟ ایسی دعائیں دینے والے کہاں سے لائیں گے ہم؟ کئی رشتے دار بھی مر گئے, ساتھ چھوڑ گئے. قریبی دوستوں کو ناراض کیا تھا, وہ بھی دنیا سے چلے گئے یا دور دراز کہیں اور چلے گئے. انسان دوست بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. جن کو ناراض کیا تھا کل, آج وہ کہاں ہے؟ جن کا حق ہضم کیا تھا آج کہاں ہے؟ آج حق واپس کرنا چاہتا ہوں, آج میرے دولت کے مالک میں نہیں ہوں, میری اولاد ہے, آج ان کا محتاج ہوں. آج فیصلے وہ کرتے ہیں, تعمیل میں کرتا ہوں, خاموشی سے دیکھتا رہتا ہوں, کچھ کر نہیں پاتا ہوں. ابھی سانس جاری ہے, ابھی بھی وقت ہے, اپنے رب سے توبہ کر لو. اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جس کو ناجائز ناراض کیا ہے اس سے معافی مانگو اگر وہ زندہ ہے. اگر مر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو, ان کے لیے حج کرو, ان کے لیے عمرہ کرو. اور اگر کسی کا حق یا مال کھایا ہے وہ واپس کرو, وہ مر چکے ہیں ان کے وارثوں کو جا کے واپس کرو. کوئی نہیں جانتے, اللہ کے راستے میں ان کی طرح صدقہ کر دو, اسے جان چھڑا دو. اور اس عظیم قصے سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ مومن کا سکون, مومن کا اطمینان اس کے رب کی رضا سے جڑا ہوا ہے. پریشان تب ہوتا ہے جب اسے خدشہ ہوتا ہے کہ میرا رب اسے ناراض نہ ہو جائے. اور اسے سکون, اطمینان, خوشی تب ملتی ہے جب وہ ایسا عمل کرتا ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ اب میرا رب اسے راضی ہو جائے گا. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ مال تقسیم کر دیا, پھر اس کی پریشانی دور ہوئی اور اس کا غم دور ہوا. کب دور ہوا یہ غم, یہ پریشانی؟ جب ان کو لگا کہ میں نے جب اللہ کے راستے میں یہ سارا مال دے دیا ہے, اب میں نے اپنے رب کی رضامندی حاصل کر لی ہے. اگرچہ نے گواہی دی کہ نہیں, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, گواہی ہے کہ نہیں ہے, یہ کافی نہیں ان کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے فرماتے ہیں, طلحہ فی الجنہ, طلحہ بھی جنت میں ہے. زندگی میں جنت کی خوشخبری بھی رکاوٹ نہ بن سکی اس عظیم خیر سے, بلکہ مزید سبب اور باعث بنی اس خیر کی طرف جانے کے لیے. سبحان اللہ. آخری نمبر پہ اور بھی کافی پیغام ہے مال اور دولت کے تعلق سے. برکت والا مال وہ ہوتا ہے جو مال ہمیں اپنے رب کے قریب کر لیتا ہے, اور جو مال ہمیں اپنے رب سے دور کر دیتا ہے اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے. مال زیادہ ہو یا کم ہو, اس رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملا ہے, اسی کی توفیق سے ملا ہے. ہمارا اس میں کردار صرف اتنا ہے کہ ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے. راستہ ہم اختیار کرتے ہیں, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, رزق بھی وہی دیتا ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز سے جوڑ دیا ہے, تعلیم کے ساتھ یا بڑے خاندان کے ساتھ یا بڑے یا کسی وزارت کے ساتھ یا کسی خاص جگہ یا خاص وقت کے ساتھ, نہیں. رزق ہمارا لکھ دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے. جب ہماری عمر 4 مہینے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خاص فرشتہ بھیجتا ہے اور یہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اب میرے بندے کے لیے 4 چیزیں لکھ دے. سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ رزقہ, سب سے پہلے لکھ دیا گیا ہے. پھر اجلہ, اس کی عمر کتنی ہے, لکھ دیا گیا ہے. تیسرے نمبر پہ عملہ, اس کا عمل کیسا ہے, لکھ دیا گیا ہے. چوتھے نمبر پہ خوشبخت ہے یا بدبخت ہے, یہ بھی لکھ دیا گیا ہے. اگر مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس مال کو آپ نے محفوظ کیا ہے قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں. یہی مال, یہ اچھا عمل آپ کا ساتھ قبر میں بھی ساتھ دے گا, میدان محشر میں بھی ساتھ دے گا, پل صراط میں بھی ساتھ دے گا. جب تک جنت میں نہیں چلے جاتے یہ نیک اور صالح عمل ساتھ نہیں چھوڑے گا. اور اگر اس مال کو حرام سے کمایا ہے اور ضائع کر دیا ہے تو یہ بد عمل جو ہے قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا, میدان محشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا, پل صراط میں بھی رکاوٹ بنے گا, اور پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو روشن کر دے توحید اور سنت سے اور منہج سلف سے روشن کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو خوبصورت گھرانہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام و سلف صالحین کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے ذریت کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہم سے راضی ہو جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کیا ہے یہ؟